سماعت فرما رہی تھی. قبل اس کے کہ ہم پروگرام اسلام کی معرفت آپ کی خدمت میں پیش کریں, اس سے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 5 دی 23 جمادی الثانی اور 25 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس دسمبر کو پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں واقع علاقے بیت لحم میں ولادت ہوئی. ان کی والدہ حضرت مریم تھیں. خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا. انہوں نے ولادت کے بعد ہی گہوارے میں بات کرنی شروع کر دی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. قرآن کریم نے ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں غریبوں اور لاچاروں پر خصوصی توجہ دی اور ان کی مدد کی. آپ فرماتے ہیں, حکمت تواضع اور انکساری سے نکھرتی ہے نہ کہ تکبر سے, جیسے ہموار اور صاف زمین میں فصل اگتی ہے نہ کہ پہاڑ پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہی دنیا عیسائیت میں کرسمس کا تہوار پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. پانچ دے 1357 ہجری شمسی کو تہران کی پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے استاد کامران نجات اللہی کو شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا. ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام کی حق پسندانہ جدوجہد کو کچلنے اور شاہ کی حکومت کے فوجی اہلکاروں کے تشدد آمیز رویے پر احتجاج کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ نے تہران میں وزارت ثقافت و تعلیم کی ایک عمارت میں دھرنا دیا. اس دھرنے کے بعد شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے اساتذہ کی ہڑتال کو ختم کرانے کے لیے ان پر حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں استاد نجات اللہی شہید ہو گئے. پانچ دے سن 1382 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بم میں خوفناک زلزلہ آیا. ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 6.8 تھی. اس زلزلے سے بم شہر تباہ ہو گیا اور 40,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے, جبکہ دسیوں ہزار افراد زخمی اور بے گھر ہو گئے. زلزلے کے فوراً بعد ایرانی حکومت اور عوام نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں, لیکن زلزلے سے اس قدر تباہی پھیلی تھی کہ بعض بین الاقوامی اداروں اور ملکوں نے نہ صرف امدادی سامان بھیجا بلکہ متاثرین کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں بھی روانہ کیں. اس خوفناک زلزلے سے نہ صرف جانی و مالی نقصان ہوا بلکہ تاریخی قلعہ بم بھی تباہ ہو گیا. 23 جماعت الثانی سن 709 ہجری قمری کو مشہور مسلمان ماہر لسانیات، محدث، مفسر اور فقی ابن عطاء اللہ المعروف شیخ کبیر نے وفات پائی۔ وہ قاہرہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابن عطاء اللہ نے مشہور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور اپنے دور کے عظیم فقی بن گئے۔ ان کا حلقہ درس وسیع تھا۔ ابن عطاء اللہ حکام و سلاطین کو وعظ و نصیحت اور ان کی اصلاح کو علماء کرام کی ذمہ داری سمجھتے اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے دور کے حکام کو نصیحت کرتے تھے۔ ابن عطاء اللہ کی اہم تصانیف میں الحکم العطائیہ اور المناجات العطائیہ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ پچیس دسمبر سن 1665 عیسوی کو فرانس کے بادشاہ لوئی چاردہم کے زمانے میں برطانیہ سے سیاسی، اقتصادی اور سامراجی مقابلے کی بنا پر ہندوستان میں فرانس کی پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی۔ برطانیہ نے بھی اس سامراجی کمپنی کے قیام سے 66 سال پہلے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی۔ فرانس کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تشکیل کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ میں متعدد جنگیں ہوئیں۔ ہندوستان اور اس کے قرب و جوار میں برطانیہ اور فرانس کی تمام سامراجی سرگرمیاں ان کمپنیوں کے ذریعے ہی انجام پائی تھیں۔ پچیس دسمبر سن 1862 عیسوی کو فرانس کے معروف دانشور اور ماہر مشرقیات جوزف رینو نے وفات پائی۔ انہیں مشرقی زبانوں سے بے حد لگاؤ تھا، چنانچہ وہ عربی زبان و ادب میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ جوزف رینو کافی عرصے تک یونیورسٹی میں عربی زبان کی تدریس بھی کرتے رہے۔ اس دوران وہ تالیفات کے شعبے سے دور نہیں رہے اور فرانس میں مسلمانوں کی تاریخ جوزف رینو کی وہ مارکت الارا کتاب ہے جسے کافی شہرت ملی۔ ان کی ایک اور کتاب فتح عرب ہے۔ پچیس دسمبر سن 1876 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جناح پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ انگلستان چلے گئے جہاں 1896 میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس لوٹنے کے بعد وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ اور 1909 عیسوی میں مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا۔ کچھ عرصے تک کانگریس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے رکن رہے۔ پھر کانگریس کی پالیسیوں سے اختلاف کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر بر صغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ 1937 میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1940 میں ان کی صدارت میں لاہور کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور طویل جدوجہد کے بعد بالآخر 1947 میں دنیا کے نقشے پر ایک نئے اسلامی ملک پاکستان کا اضافہ ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ اس کے پہلے گورنر جنرل بنے اور ان کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 عیسوی کو انہوں نے وفات پائی۔ پچیس دسمبر سن 1979 عیسوی کو صہیونی حکومت کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے جاسوسوں نے 3 اعلی فلسطینی حکام کو شہید کر دیا۔ تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سیکیورٹی سربراہ علی حسن سلامہ کو بیروت میں پی ایل او کے سیاسی دفتر کے رکن سمیر طوفان کو قبرص میں اور کویت میں پی ایل او کے نمائندے علی ناصر یاسین کو شہید کیا گیا۔ موساد قتل کے ان بے رحمانہ واقعات سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان سے یہ امر سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ صہیونی حکومت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں قتل جیسے گھناؤنے جرائم کے ارتکاب سے بھی گریز نہیں کرتی۔ پچیس دسمبر سن 1642 عیسوی کو برطانوی ماہر طبیعیات اور دنیا کے ایک ممتاز سائنسدان آئزک نیوٹن پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن باپ کے انتقال کی وجہ سے غم کے سائے میں گزارا۔ نیوٹن نے 24 سال کی عمر میں طبیعیات کے بنیادی اصول و قوانین کو مرتب کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اجزاء فلکی میں انہیں استعمال بھی کیا۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضیات، طبیعیات اور فلسفے میں تعلیم حاصل کی اور انہی شعبوں میں تحقیقات انجام دیں۔ نیوٹن نے کشش ثقل کا قانون بھی دریافت کیا۔ نیوٹن کو ریاضیات کے اصولوں کا ایک بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب ریاضیات کے طبیعی اصول ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے حرکت کے تین قوانین کی تشریح کی ہے۔ اور 25 دسمبر سن 1991 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے آخری صدر میخائل گورباچوف نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا۔ انہوں نے اپنے دور صدارت میں وسیع اقتصادی اور سیاسی اصلاحات کے ذریعے ملک کے بحرانی حالات پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن مشکلات کم نہیں ہوئیں بلکہ سوویت یونین کی جمہوریاؤں کی آزادی پسندی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پیدر پہ بحران اور شدید غذائی قلت کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے گورباچوف کی کوششیں ناکام رہیں اور سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے عمل میں تیزی آ گئی۔ بالآخر میخائل گورباچوف نے 25 دسمبر 1991 عیسوی کو استعفی دے دیا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ اب دنیا میں سوویت یونین نام کا کوئی ملک وجود نہیں رکھتا۔ قابل ذکر ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے 2 جنوری 1989 عیسوی کو گورباچوف کے نام اپنے خط میں سقوط مارکسزم اور سوویت یونین کا شیراز بکھرنے کی پیشنگوئی کر دی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، قرآن کریم کی 29 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعہ آئے ہیں، ان کو مقطعات بھی کہتے ہیں، اور یہ حروف وہ ہیں کہ جن کی مختلف طرح سے تفاسیر بیان کی گئی ہیں، اور یقینی طور پر ان کے معانی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ ان حروف کے کیا معانی ہیں۔ یہ 29 سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، ان میں سے دو سورتیں مدنی ہیں، جن میں سے ایک ہے سورہ بقرہ جو کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، اور ایک سورت آل عمران ہے جو کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے۔ یہ دونوں مدنی سورتیں ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو مدینہ کے جو ابتدائی ایام تھے انہی میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ باقی جو 27 صورتیں ہیں جن میں حروف مقطعہ موجود ہیں وہ سب کی سب مکی ہیں، یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف رکھتے تھے اور ہجرت سے جو پہلے کا زمانہ ہے اس میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں جن میں مقطعات پائے جاتے ہیں یا حروف مقطعہ پائے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے یا الف لام را جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ان میں سے بعض صورتیں جن میں یہ آئے ہیں ان کے نام یہ ہیں، ایک سورہ آراف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کے حروف مقطعات جو ہیں یہ 5 ہیں، سب سے زیادہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے 3 حروف ہیں، جبکہ سورہ مریم میں 5 حروف ہیں، کاف ہا یا عین صاد، تو ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم کے جو محقق ہیں یعنی علماء تفسیر جو ہیں انہوں نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، لیکن علامہ طباطبائی کے نزدیک اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے اس موضوع پر۔ آپ سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسلام کی معرفت۔
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات کے بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، شہر مکہ سے ان کے باہر نکلنے اور غار ثور میں چھپنے کے واقعات کے بارے میں بات کی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے باہر نکلنے کے بعد 12 ربیع الاول کو قبا کے مقام پر پہنچے۔ یہ علاقہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کا مرکز تھا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر چند دن قیام کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے مکہ سے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جو پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق مکہ کے بعض مسلمانوں من جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہمراہ چند دنوں کے بعد آ حضرت سے ملحق ہو گئے، اور یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سبب بنی۔ قبا میں قیام کے دوران پیغمبر اکرم نے جو کام انجام دیے ان میں سے ایک مسجد کی بنیاد رکھنا تھی۔ نقل کیا گیا ہے کہ آ حضرت نے اس مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس شرکت کی اور اس کے بڑے بڑے پتھروں کو اکیلے اٹھانے کا کام انجام دیا، اور جب آپ کے اصحاب نے آپ کو اس کام سے روکنا چاہا تو آ حضرت نے فرمایا، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کے سورہ توبہ کی 108 آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ خبردار آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روزے اول سے تقویٰ پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں نماز ادا کریں۔ اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔
بالآخر حضرت علی علیہ السلام کے قبا پہنچنے کے ایک یا دو دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ موجود دوسرے افراد نے یثرب یا مدینے کی جانب سفر شروع کیا۔ مدینے کے باسیوں نے جب اپنے شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود کی خبر سنی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ 3 سال پہلے وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ مدینہ کے نوجوان اسلام اور اس کی تعلیمات کے تشنہ تھے اور مدینہ کے ماحول کو شرک اور بت پرستی سے پاک کرنے کے لیے وہ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے تھے انجام دے چکے تھے۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقے کو آتا دیکھا کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے تو ان کے استقبال کے لیے جوق در جوق پہنچنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے تمام قبائل کے سرداروں نے ان سے درخواست کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے کے درمیان سکونت اختیار کریں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کو میری اونٹنی کے لیے کھلا چھوڑ دو تاکہ جہاں وہ جائے اور جس گھر کے سامنے جا کر رکے وہاں پر سکونت اختیار کی جائے۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور اس طرح رسول خدا کی میزبانی کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ جب تک مسجد النبی اور اس کے اطراف میں حجرے تعمیر نہیں ہو گئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر رہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں ایک اہم اقدام مسجد کی تعمیر تھی، کیونکہ توحید پرستی اور یکتا پرستی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امور میں ترجیح حاصل تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ تمام امور سے پہلے مسجد بنائی جائے تاکہ مسلمان اس مسجد میں خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو ایک عمومی مرکز کی ضرورت تھی کہ جہاں ان کے تعلیم و تربیت، سیاسی، سماجی اور عدالتی امور کو منظم کیا جا سکے۔ اسی لیے مسجد النبی کا قیام عمل میں آیا۔ مسجد النبی صرف عبادت خدا کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ اسلامی احکام اور تعلیمات کی بھی وہاں تعلیم دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ یہ تعلیم حاصل کرنے اور لکھنے پڑھنے کا مرکز بن گئی تھی۔ بعض اوقات مدینہ کی مسجد ایک ادبی مرکز میں تبدیل ہو جاتی اور عرب کے وہ سخنور افراد کہ جن کے اشعار اسلام کی تربیتی روش اور اخلاقی روح سے ہم آہنگ ہوا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اشعار سنایا کرتے تھے۔ عدالتی امور، اختلافات حل کرانے، نیز مجرموں اور جرائم پیشہ افراد کے لیے حکم کا اجرا بھی اسی مسجد میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ شاید اس مسجد میں دینی اور تعلیمی امور کی انجام دہی کا راز یہ تھا کہ اسلام کے عالی قدر سربراہ یہ چاہتے تھے کہ عملی طور پر یہ ثابت کر دکھائیں کہ علم اور ایمان ایک دوسرے کے ہمراہ اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ نیز جہاں کہیں بھی ایمان کا مرکز ہوگا وہیں علم و دانش کا مرکز بھی ہوگا۔ اگر عدالتی امور اور سماجی سہولیات اور دوسرے تمام تر فیصلے مسجد میں کیے جا رہے تھے تو اس کا یہ سبب تھا کہ تمام افراد پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے بیگانہ ہے، بلکہ ایک ایسا منشور حیات ہے کہ جو انسان کو ایمان اور پرہیزگاری کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگی کے امور کی تدبیر کرنے اور ثقافتی، سیاسی اور سماجی صورتحال سے کبھی غفلت نہیں برتتا۔
مسلمانوں کی جانب سے مدینہ کو اپنا مرکز قرار دیے جانے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے اسلام کے پیغام کی تبلیغ اور ترویج اور لوگوں کو اس جانب مائل کرنے کے لیے ایک مذہبی مبلغ کے عنوان سے مشغول تھے، لیکن مدینہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد انہیں ایک تجربہ کار سیاستداں کے طور پر اسلام کے وجود، مسلمانوں اور اسلام کی نوزائیدہ حکومت کی حفاظت بھی کرنا تھی، اور اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہیں دینی تھی کہ وہ اس مسلمان معاشرے پر ہولناک حملے کریں۔ البتہ اس دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کئی طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا تھا، بالخصوص قریش کے مشرکین اور جزیرہ نمائے عرب کے بت پرستوں اور مدینہ کے یہودیوں کا خطرہ تھا، جو نہ صرف شہر کے اندر زندگی گزار رہے تھے بلکہ ان کے پاس دولت و ثروت اور بہت زیادہ وسائل و امکانات بھی موجود تھے۔ دوسری طرف مہاجرین اور انصار کے جو مختلف ماحول اور شرائط میں پروان چڑھے تھے، ان کے درمیان فکری اور ثقافتی لحاظ سے کافی زیادہ اختلافات پائے جاتے تھے۔ اسی طرح مدینہ کے دو قبیلے اوس و خزرج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے ایک طویل عرصے سے آپس میں تنازعات اور دشمنی کا شکار تھے۔
ان مسائل کی وجہ سے اسلام کی بقا اور اس نئی حکومت کو خطرات لاحق تھے۔ ایسے عالم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکلات کو عقل مندانہ تدبیروں کے ذریعے حل کیا۔ خداوند متعال کے حکم کے مطابق مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اقدامات میں سے ایک مہاجروں اور انصار کے درمیان عقد اخوت تھا۔ مہاجرین وہ مسلمان تھے کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار مدینہ کے مسلمان تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ دو دو افراد آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ مسلمانوں کے تاریخی ماخذ، بالخصوص تاریخ ابن ہشام میں ان افراد کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں جو آپس میں بھائی بنے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان سماجی، اجتماعی اور سیاسی وحدت کی بنیاد ڈال دی۔ نقل کیا گیا ہے کہ اخوت کے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اشک بار آنکھوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، آپ نے اپنے دوستوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن میرے ساتھ کسی کا عقد اخوت نہیں پڑا۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کی جانب نگاہ کی اور فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تم سے ابھی تک عقد اخوت اس لیے نہیں پڑا گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سب سے آخر میں تم سے عقد اخوت پڑوں۔ تمہاری مجھ سے نسبت ایسی ہی ہے جیسی ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم میرے بھائی اور وارث ہو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عقد اخوت کا عمل اس زمانے میں رائج جاہلانہ اصولوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک مؤثر عمل تھا۔ اس عقد اخوت نے مسلمانوں کے درمیان سیاسی، سماجی اور اجتماعی میدانوں میں وحدت کے حصول اور قومی اور قبائلی تعصبات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ معاہدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا مظہر ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال پر ایمان کو مرکز قرار دیتے ہوئے ایک جدید اور نیا سماجی تعلق پیدا ہوا۔ اس معاہدے کے سائے میں مسلمانوں نے اپنی الفت و مودت کو پائیدار کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قومی یکجہتی کے قیام کے لیے اس زمانے میں موجود قابلیتوں، مثلاً قومی بھائی چارے کو مطلوبہ معیار کے مطابق اور اسلام کے مورد نظر طریقے سے استفادہ کیا اور امت کو متحد اور ایک لڑی میں پرو دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اپنے اور مسلمانوں کے درمیان چند نکات پر مشتمل معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو ایک امت واحدہ تشکیل دینی تھی، اور اسلامی معاشرہ کہ جو ابھی تازہ تازہ وجود میں آیا تھا، اس معاہدے کے نکات پر عمل کرنے کا پابند بنانا تھا۔ اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت کے جو تاریخ اسلام کا آغاز تھی، اس نے دین اسلام میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ ان اقدامات کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک نے مدینہ میں اپنے قدم مضبوط کر لیے اور ان کی دعوت گھر گھر پہنچ گئی اور اس نے معاشرے میں اپنی جڑیں مستحکم کر لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منطق، واضح استدلال اور اعلی تدبیروں نے معاشرے پر حاوی غلط فکری، اخلاقی، سماجی اور اجتماعی روایات کو درہم برہم کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کو ایک مذہبی، سماجی اور سیاسی مرکز میں تبدیل کر کے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مرکز سے اس زمانے میں موجود دنیا بھر کے ملکوں کے سامنے اپنا دین پیش کیا اور تمام انسانوں کو اسلام کی زندہ اور متحرک تعلیمات کی دعوت دی۔ ان کا دین اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتوں پر سایہ فگن ہو گیا اور باصلاحیت نیز آمادہ و تیار دلوں پر باران رحمت و برکت بن کر برسنے لگا۔
ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، 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 اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمہ ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں
شمرو ابن زياد بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امامِ خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہن
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی طرف سے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا اور دنیا کے تمام موحدین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد. غاصب صہیونی حکومت کی شام کے اندر جارحیت کا دائرہ وسیع. صہیونی فوجی ایک اور علاقے میں داخل. عام شہریوں پر حملے. اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کرنے کے اعتراف والے اسرائیل کے گستاخانہ بیان پر ایران کا شدید رد عمل. اقوام متحدہ اسرائیل کو لگام دے، ایرانی مندوب کا مطالبہ۔ جمہوریہ آذربائیجان کے مسافر بردار طیارہ حادثے پر ایران کی تعزیت۔ اور پارا چنار محاصرے کے خلاف اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے شروع۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس اور دنیا کے تمام موحدین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور نئے عیسوی سال 2025 کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ایران پریس کے مطابق صدر مملکت مسعود پزشکیان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نئے عیسوی سال 2025 کے آغاز کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت عدل و انصاف، امن اور آزادی سے ہمکنار ہونے کے لیے فرامین الہی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی گراں قدر تعلیمات کی یاد دلاتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ عصر حاضر میں انسانی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نئے زاویہ نگاہ کی ضرورت ہے، اس لیے آج کا انسان انبیاء کرام علیہ السلام کی عظیم صفات پر غور و فکر کر کے انسانی کمال حاصل کر سکتا ہے۔ مسعود پزشکیان نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ نئے عیسوی سال کے شروع میں ہم مظلوم اقوام، خصوصاً فلسطین کی مظلوم قوم کو امن، سلامتی اور آزادی سے ہمکنار کرنے سے متعلق مؤثر اقدامات انجام پاتے ہوئے دیکھیں گے۔ خبری ذرائع نے شام کی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے جاری رہنے کا ذکر کرتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ اس حکومت کی افواج نے جنوبی شام کے ایک گاؤں سوسا پر حملہ کیا اور اس گاؤں کے لوگوں پر گولیاں برسائیں۔ المیادین کے مطابق صہیونی حکومت کی افواج قنیطرا کے مضافات میں واقع گاؤں سوسا میں داخل ہو کر تباہ کن کارروائیاں انجام۔ المیادین کے مطابق صہیونی حکومت کی افواج نے قنیطرا کے مضافات میں واقع گاؤں سوسا میں داخل ہو کر تباہ کن کارروائیاں انجام دی ہیں۔ خبر رساں ذرائع نے بتایا ہے کہ جارحے صہیونی فوج دو بلڈوزروں اور متعدد ٹینکوں کے ساتھ اس گاؤں میں داخل ہوئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سوسا گاؤں کے مکینوں نے جب صہیونی فوج کی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا شروع کیا تو صہیونی فوجیوں نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور متعدد مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی فورسز نے مذکورہ گاؤں میں اس کی نیوز ٹیم پر بھی گولی چلائی جو وہاں کی تازہ ترین صورتحال کی کوریج کر رہی تھی۔ گزشتہ جمعے کو صہیونی حکومت کے فوجیوں کے حملے کی مذمت کے لیے عوامی مظاہرے کیے گئے، جس کے دوران قابض فوج کی گولی لگنے سے ایک نوجوان شہید ہو گیا تھا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہوتا ہے۔ انروا کا کہنا ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کی جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد 14,500 ہو گئی ہے۔ دی گارڈین نے لکھا ہے کہ انروا نے، جس کی مقبوضہ فلسطین میں سرگرمیوں پر اسرائیلی پارلیمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پیغام میں یونیسیف حکام کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہر گھنٹے میں ایک فلسطینی بچہ مارا جاتا ہے۔ انروا نے زور دے کر کہا ہے کہ بچوں کا قتل بلا جواز ہے اور جو بچ جاتے ہیں وہ بھی جسمانی اور جذباتی طور پر صدمے کا شکار ہوتے ہیں۔ صہیونی حکومت کی طرف سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کو لگام دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی وزیر جنگ کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے نام ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اس گھناونی حرکت کی ذمہ داری قبول کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ایران کا جوابی حملہ مکمل طور پر جائز تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سیہونی وزیر جنگ یسرائیل کارٹس نے کھلے عام اور مکمل بے شرمی کے ساتھ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو ایران کے صدر کی حلف برداری کے پروگرام میں شرکت کے لیے تہران آئے ہوئے تھے۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن کی سرزمین پر کسی سیاسی رہنما کے قتل کا اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ سیہونی حکومت ایک سرکش حکومت ہے، جسے اس کے دہشت گردانہ اور جارحانہ اقدامات کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس اعتراف کے بعد 1 اکتوبر 2024 کو ایران کی جوابی کارروائی یا وعدہ صادق 2 آپریشن کے قانونی اور جائز ہونے کا ثبوت ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی دہشت گرد اور غاصب حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، جسے لگام دینے کی سخت ضرورت ہے۔ شام میں بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد محمد الجولانی کے عناصر کی حمایت سے دیر زور کے اطراف میں داعش دہشت گرد گروہوں نے ایک بار پھر عام شہریوں کا قتل عام اور انہیں اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شامی ذرائع نے بتایا ہے کہ بشار اسد حکومت کی برطرفی کے بعد دیر زور کے مختلف علاقوں میں داعش کے دہشت گردانہ اقدامات تیز ہو گئے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے دیر زور کے 2 دیہاتوں پر حملہ کر کے 3 شامی شہریوں کو قتل اور 4 کو زخمی کر دیا۔ موصول رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد تحریر الشام کی جانب سے کسی بھی طرح کا رد عمل سامنے نہیں آنے کے باعث شامی شہریوں کو اغوا کر رہے ہیں اور پھر ان کے گھر والوں سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں یا ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے تحریر الشام کے افراد نے داعش کے عناصر کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے مرکز میں ایک فوجی ہدف کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی حمایت اور غزہ میں سیہونی حکومت کے جرائم نیز یمن کے خلاف سیہونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے یافا علاقے میں سیہونی فوجی ٹھکانے پر فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک غاصب سیہونی حکومت کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دریں اثنا اسرائیلی فوج نے یمنی میزائل کو مقبوضہ فلسطین کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ناکارہ بنانے اور مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کے باوجود کہ یمنی میزائل کو مقبوضہ فلسطینی فضائی حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا، یمن سے مقبوضہ علاقوں پر فائر کیے گئے میزائل کی تصاویر مختلف ذرائع ابلاغ میں شائع اور نشر ہوئی ہیں۔ عز الدین القسام برگیڈ نے ایک اسرائیلی ٹینک، مرکبہ اور ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کی عسکری شاخ عز الدین القسام برگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 2 کامیاب کارروائیوں کے دوران ایک اسرائیلی ٹینک کو تباہ اور ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ حماس کی عسکری شاخ عز الدین القسام برگیڈ نے بدھ کی شام اعلان کیا کہ اس نے غزہ کے وسط میں المخیم الجدید کے علاقے میں اسرائیلی مرکبہ ٹینک کو تباہ کر دیا۔ اس بیان کے مطابق گزشتہ کارروائیوں کی طرح اس آپریشن میں بھی یاسین 105 راکٹ استعمال کیے گئے، جبکہ القسام برگیڈ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایوو میکس نامی ایک اسرائیلی ڈرون کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس آپریشن کے نتیجے میں اپنی افواج کی ہلاکتوں کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ایران نے جمہوریہ آذربائیجان کے مسافر بردار طیارہ حادثے پر تعزیت پیش کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے قزاقستان میں جمہوریہ آذربائیجان کے مسافر بردار طیارے کے حادثے میں آذربائیجان کے متعدد شہریوں کے مارے جانے پر آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اس حادثے میں مارے جانے والوں کی مغفرت کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی بھی دعا کی۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز جمہوریہ آذربائیجان کا ایک مسافر بردار طیارہ قزاقستان کے اقتاو شہر میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس جہاز پر عملے کے 5 افراد سمیت 67 افراد سوار تھے اور طیارہ جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے روس کے شہر گروزنی جا رہا تھا۔ حادثے میں 35 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 32 افراد کو بچا لیا گیا۔ حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پرندہ ٹکرانے کے باعث طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ پارا چنار محاصرے کے خلاف اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی اپیل پر پاکستان بھر میں احتجاجی دھرنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ احتجاجی دھرنے پارا چنار میں جاری احتجاجی دھرنے سے منسلک ہیں۔ جب تک پارا چنار میں جاری احتجاجی دھرنے کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تب تک کراچی اور لاہور سمیت پاکستان کے شہروں میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجلس وحدت مسلمین اور امامیہ اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب کے سامنے سانحہ پارا چنار کے خلاف احتجاجی دھرنے میں کارکنوں سمیت خواتین اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہے، جبکہ پاکستان کے صوبہ سندھ اور کراچی ڈویژن کی جانب سے نمائش چورنگی پر پرامن احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ احتجاجی دھرنے میں بزرگ عالم دین اور خطیب اہل بیت علامہ سید حسن ظفر نقوی، علامہ صادق جعفری، علامہ مبشر حسن سمیت علماء کرام اور مومنین و مومنات کی بڑی تعداد سخت سردی کے موسم کے باوجود شریک ہے۔ مظاہرین نے پارا چنار میں پرتشدد واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی اور حکومت سے پارا چنار روڈ کھولنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پارا چنار میں ادویات، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور امن و امان کے قیام میں حکومت کی ناکامی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود پارا چنار کے راستے بند ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ امن و امان کے قیام میں وفاقی اور صوبائی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے پارا چنار کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ پارا چنار میں لوگ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 21 نومبر کو پارا چنار پشاور روڈ پر کئی گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں 10 افراد شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان TTP کے کئی اڈوں کو تباہ کرنے اور بعض عناصر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر طالبان انتظامیہ نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے ملک کے معتبر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ 1 سال کے اندر افغانستان کے اندر پاکستان کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود TTP کے اڈوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی گئی ہے، جس میں انہیں بھاری نقصان ہوا ہے اور اس گروہ کے کچھ اہم عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے فضائی حملے میں تحریک طالبان پاکستان کے کم سے کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کے اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا اور اپنے ملک و سرزمین کا دفاع کرنا ہمارا مسلمہ حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یمن کی تازہ ترین صورتحال، اس کی جاری مزاحمت اور صہیونی حکومت اور امریکہ کی دھمکیوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تہران اسٹوڈیو سے پروگرام انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر جب سے صہیونی حکومت نے جارحیت کی ہے، تب سے یمن کی فورسز نے، یمن کے عوام نے، یمن کی انصار اللہ تحریک نے غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نہ صرف اعلان کیا ہے زبانی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی غزہ کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ بحیرہ احمر میں غاصب اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو روکنا ہو یا چاہے غزہ پر صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنانا ہو۔ اس کے جواب میں یمن پر بھی جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے، جس کے جواب میں یمن نے بھرپور طریقے سے کاروائیوں کا اعلان بھی کیا ہے اور کاروائیاں بھی کی ہیں۔ اس تمام موضوع کا ہم احاطہ کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہیں گے۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
غزہ پر تقریباً 450 روز سے جاری صہیونی جارحیت اور خطے میں بڑھتی ہوئی صہیونی توسیع پسندی پر یمن نے بھرپور رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس نے نہ صرف زبانی طور پر اس کی شدید مذمت کی ہے بلکہ عملی طور پر بھی بحیرہ احمر میں غاصب اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر ڈرون اور میزائل حملے کر کے فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت اور فلسطینیوں کے نسل کشی کا سلسلہ رک نہیں جاتا، غاصب اسرائیل کے خلاف اس کی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ یمن کے رہنما نے واضح طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی نابودی حتمی ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے بیان کے جواب میں یمنی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نتنیاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کے دیگر پراکسیز کی طرح انصار اللہ پر بھی شدید حملہ کرے گا۔ صہیونی وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد یمنی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے نتنیاہو کے بیان کے جواب میں کہا کہ اسرائیل یقیناً نابود ہو کر رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نتنیاہو کو یمنیوں کو دھمکانے سے پہلے اپنے اقدامات کے نتائج پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج میں جعلی اسرائیلی ریاست کا خاتمہ شامل ہے۔ یمنی فورسز تل ابیب سمیت مختلف مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، جس سے ان علاقوں میں خوف و ہراس کا ماحول پایا جاتا ہے۔ یمنی فورسز نے آج بھی میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج نے بتایا کہ یمن سے داغے گئے میزائل کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ مقامی ذرائع نے کہا کہ خطرے کے سائرن بجنے پر پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے 20 صہیونی زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف یمن سے میزائل داغے جانے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یمن کے مسلح افواج نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ فلسطینی مزاحمت اور مجاہدوں کی حمایت، غزہ پٹی میں فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم اور ہمارے ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فتح ماؤد اور جہاد مقدس عنوان سے جاری جنگ کے تحت ہمارے ڈرون یونٹ نے پہلے آپریشن میں یافا ڈرون طیارے کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے اسقلان میں واقع ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا اور یہ آپریشن کامیاب رہا۔ یمنی مسلح افواج نے زور دیا ہے کہ دوسری کارروائی میں یافا کے مقبوضہ علاقے میں غاصبوں کا ایک فوجی ٹارگٹ کو یافا ڈرون سے نشانہ بنایا گیا اور یہ کارروائی بھی کامیاب رہی۔ اس سے قبل یمن نے ہائپر سونک میزائل کے ذریعے تل ابیب کو نشانہ بنایا تھا، جسے صہیونی حکومت کے دفاعی میزائل نظام روکنے میں ناکام رہا تھا۔ اس میزائل نے تل ابیب کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں درجنوں صہیونی زخمی ہو گئے تھے۔ بعض دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے یمن کے میزائل حملوں کو روک نہ پانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یمن نے ان میزائلوں کو مقامی طور پر تیار کیا اور امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کو ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ یمنی فورسز نے اس بارے میں معلومات کو بہت خفیہ رکھا ہوا، جبکہ دفاعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اکثر عرب ممالک جو ہتھیار امریکہ اور یورپی ملکوں سے خریدتے ہیں، ان کے تمام تفصیلات غاصب صہیونی حکومت کے پاس موجود ہے اور وہ ان کی دفاعی اور عسکری طاقت سے بخوبی واقف ہے، جبکہ یمن کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اور صہیونی دفاعی ماہرین بھی اس حوالے سے یمنی فورسز کی صلاحیتوں کے معترف اور صہیونی دفاعی نظام پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صہیونی فوجی ماہر رون بن یشائے نے اعتراف کیا ہے کہ تل ابیب کو نشانہ بنانے والا میزائل ایسی جگہ سے داغا گیا جس کی کھوج لگانے میں اسرائیلی دفاعی نظام ناکام رہا، یا اس میں ایسا وار ہیڈ تھا جو ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے اپنا راستہ بدلتا ہے۔ اس صہیونی ماہر نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ اس سوال کا جواب ضروری ہے کہ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام یمنی میزائل کو روکنے اور اسے مار گرانے میں کیوں ناکام رہا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ میزائل کو روکنے اور اسے مار گرانے میں اسرائیل کی ناکامی اسرائیلی فضائی دفاعی نظام میں خطرناک مشکلات کو ظاہر کرتی ہے۔
یمن کی تازہ ترین صورتحال، اس کی جاری مزاحمت، اس کو ملنے والی دھمکیاں، یہ ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات۔ اور اس پر بات چیت کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری کو۔ پروگرام میں بہت خوش آمدید۔
بہت شکریہ
حیدری صاحب۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب یمن کا میدان کافی جو ہے وہ گرم ہوا ہے، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ مل کر اب یمن کو دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن یمن جو ہے وہ ان کی دھمکیوں میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ان کی دھمکیوں اور یمن کی استقامت اور پائیداری کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسفر، میں آپ کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ دیکھیں، یمن کا میدان اب گرم نہیں ہوا، کافی عرصے سے گرم تھا، لیکن اب چہرے تبدیل ہو گئے ہیں۔ جو گرمانے والے چہرے ہیں، جو جارے تھے اس سے پہلے، وہ در پردہ تھے، اب جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے، جب وہ 17 اتحاد کے ممالک جو جنہوں نے جس طریقے سے یمن پر چڑھائی کی تھی، اس میں بھی جو ہے امریکہ اور اسرائیل البتہ اسے پس پشت
تھے،
لیکن اب جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، یہ جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی امریکی حکمران ہیں، چاہے وہ بائیڈن ہو یا وہ باراک اوباما ہو یا وہ ٹرمپ ہو، انہوں نے ماضی سے سبق نہیں، دنیا کو یہ چاہتے ہیں کہ بدترین جنگ میں جو ہے جھونک دیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ جنگ کے جو شعلے ہیں، آگ کے شعلے جو ہے وہ ان کے دامن کو بھی جو ہے وہ لپیٹ میں لے لیں گے۔ اب دھمکیوں کے بعد جو ہے، جس طرح صہیونی وزیر جنگ،
جی حیدری صاحب گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہندوستان سے جناب شکیل شمسی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ شمسی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
شمسی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یمن جو ہے وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کو صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، اور امریکہ نے ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جب اس کا جواب آیا تو بحیرہ احمر سے دم دبا کے امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز بھی اور دوسرے جنگی جہاز بھی شمالی بحیرہ احمر کی طرف فرار کر گئے۔ تو صورتحال یمن کی کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، یہ تو بات واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بیک فٹ پر ہیں. جب سے یمنی افواج نے حملے تیز کیے, جب سے حوثیوں کے حملے تیز ہوئے ہیں, یہ لوگ بیک فٹ پر آ گئے ہیں. لیکن یہ بھی سازشیں اپنی رچ رہے ہیں, اور اربوں نے جن اربوں درجن بھر عرب ممالک سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حوثیوں پر حملہ کریں, ان کے اوپر ان سے لڑائی چھڑے, جو لڑائی بند ہو چکی, جس میں ہار چکے, جس میں شکست کا سامنا اربوں کو کرنا پڑا, وہ لڑائی پھر سے شروع ہو. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ اسرائیل کی مدد کے لیے کون لوگ نکل کر آ رہے ہیں, وہی جو اپنے کو نام نہاد مسلمانوں کا لیڈر, جو مسلمانوں کے نام نہاد لیڈر بنے ہوئے ہیں یا لیڈری کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ ممالک بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں. اور شام کے جو اثرات ہیں یا جو واقعات ہیں جو وہ سب کی نگاہ کے سامنے ہیں, ویسا ہی کچھ وہ چاہیں گے کریں گے, کیونکہ خود تو شکست دے نہیں پا رہے ہیں حوثیوں کو. آج بھی حوثیوں نے جو صبح کو حملہ کیا ہے, فلسطین ٹو میزائل داغی ہے تل ابیب کے اوپر, اس کے بعد وہاں ایک بھگدڑ کا عالم تھا, بھگدڑ میں بھاگے لوگ, بھگدڑ میں زخمی ہو گئے بھی 25, یہ بھی سنا ہے. تو جس طریقے کے حالات ہیں پورے اسرائیل میں, اس سے گھبراہٹ ان پر تاری ہے, کیونکہ وہ مدافعت کر نہیں پا رہے ہیں. ان کا تھاٹ سسٹم, ان کا جو آئرن ڈوم تھا وہ پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے, اور وہ بالکل طرح ناکام ثابت ہو رہا ہے. ان کے ہزاروں سینکڑوں میل دور سے بیٹھے ہوئے یہ ان کے اوپر میزائل چلا رہے ہیں اور نشانے پر لگ رہے ہیں, اور کچھ کسی قسم مدافعت کرنے سے اسرائیلی قاصر ہیں. تو ایسے عالم میں وہ نئی سازشیں رچنے کے درپے ہیں. وہ جس طریقے سے وہ حزب اللہ کے خلاف نئی سازشیں رچ رہے تھے, اور انہوں نے حزب اللہ کی رسد اور دوسری چیزیں بند کرانے کے لیے شام میں دہشت گردوں کا سہارا لیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نسخے کو, کارآمد نسخہ جو ہے, کو آزمانے کی کوشش کریں حوثیوں کے خلاف بھی. لیکن انداز کا وعدہ ہے کہ حوثی جو ہے وہ انڈیفیٹیڈ رہیں گے, ان کو شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے حلیفوں کو ملا کر ان کو کسی صورت سے دبائیں, وہ انشاءاللہ ناکام ہوں.
جی انشاءاللہ. شکیل شمسی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حیدری صاحب, شکیل شمسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو کوششیں ناکام رہیں گی, اور آپ نے پس پردہ کی بات کی تھی کہ پس پردہ پہلے بھی موجود تھے, اب سامنے آئے ہیں, اور حال ہی میں جو سیونی حکومت کے وزیر جنگ ہیں ان کا یہ اعتراف اب سامنے آ گیا ہے جس کا پہلے اعتراف نہیں کر رہے تھے. انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے یمن کو کہ جس طرح ہم نے یحییٰ سنوار کے ساتھ کیا, جس طرح ہم نے حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا, جس طرح ہم نے اسماعیل ہنیہ کے ساتھ کیا, ویسا ہی ہم آپ کے ساتھ کریں گے. گویا اعتراف کیا انہوں نے کہ اسماعیل ہنیہ کو انہوں نے ہی شہید کیا تھا, اب سے پہلے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے تو اب حالات کس نہج پہ آگے بڑھیں گے؟
دیکھیں اسفر, جب اسماعیل ہنیہ کو جب وہ آئے تھے یہاں صدر مملکت پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں, اسی رات ان کو شہید کیا
جی.
تو اسی وقت جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران اور عالمی ذرائع ابلاغ نے سب نے کہا تھا کہ اس میں غاصب صہیونی حکومت کے ایجنٹ موساد تنظیم کا ہاتھ ہے, اور انہوں نے جو ہے یہ کاروائی کی ہے
جی.
لیکن انہوں نے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے حکام نے جو ہے خاموشی اختیار کی تھی, اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ واقعہ جو ہے ہم نے وہ کیا. لیکن اب جو ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جو ہے دہشت گردی کا جو واقعہ تہران میں رونما ہوا تھا وہ اس میں جو ہے ہم ملوث تھے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ہے جس طریقے سے انصار اللہ کے رہنما کو جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے آج, لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہیں معلوم نہیں کہ جو عبد الملک بدر الدین الحوثی ہے وہ کون ہے
جی.
دیکھیں اس سے پہلے بھی وہ وہیں پر رہے, آج تک جو ہے وہ وہی یمن میں موجود ہیں, اس سے پہلے بھی جو ہے کئی سال تک جو ہے تابڑ توڑ حملے ہوئے لیکن وہ یمن سے نہیں نکلے, اور الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے اسے کچھ بھی نہیں ہوا
جی.
اور جس طریقے سے انہوں نے تین چار دن پہلے جو امریکہ صہیونی حکومت اور برطانیہ نے جس طریقے سے جو ہے جو یمن کے جو انفراسٹرکچر تھے انہیں جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جس طریقے سے انہوں نے بمبارمنٹ کی وہاں پہ اور بجلی چلی گئی, اور کافی جو ہے انہوں نے کافی عرصے تک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بمباری کی, لیکن اس کے فوراً بعد یمن نے کیا کیا
جی.
یمن نے جوابی حملہ کیا کس جی. پہ تل ابیب پہ, کس پہ جو جنگی جہاز ہے امریکہ کے
امریکہ
اسے جو ہے تباہ کر دیا
بحری بحری.
اور پھر جی. آج جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے یمن سے جو ہے میزائل داغا گیا ہے جو کہ تل ابیب اور اس کے جو ہے نزدیکی علاقوں بیر سب وہاں پہ گرے, اور 25 صہیونی آج زخمی ہوئے, اور کئی لاکھ جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بنکروں کی جانب فرار کر گئے
جی. دو ڈرون حملے بھی کیے,
وہ اس کے علاوہ ہے
جی,
وہ اس کے علاوہ ہے, اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے اس قسم کی صورتحال میں کہ جب یہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں یمن پر, اور وزیر جنگ کا یہ کہنا ہے اسرائیل کے کہ جس طریقے سے جو ہم نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا, جس طریقے سے جو ہے ہم نے یحیی سنوار کو شہید کیا, جس طریقے سے سید حسن نصرالہ کو شہید کیا, وہی طریقہ جو ہے ہم بدر الدین الحوثی کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنائیں گے. اور لیکن اس کا جواب آج جو ہے انہوں نے دے دیا میزائل حملہ کر کے جو ہے, اور جس طریقے سے سیونی بانگے, جس طریقے سے وہاں جو ہے خطرے کی گھنٹیاں بجی. لیکن دھمکی دینا جو ہے آسان بات ہے, دھمکی پر عمل کرنا اس سے جو ہے وہ سخت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کسے دھمکی دے رہے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے.
جی, اور پھر دھمکی پر جو جواب آئے گا اس کا مقابلہ کرنا,
جو جواب آ بھی گیا.
جی
دیکھیں, جواب آ بھی گیا. اور یہ یمن آج جو ہے جنگ کے میدان میں تبدیل نہیں ہوا ہے, یمن کئی سال سے جو جنگ کے میدان میں تبدیل ہوا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یمن الحمدللہ جو ہے میزائل بنانے میں, ڈرون بنانے میں وہ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ انہیں پیش رفت کر رہے ہیں یمنی حکام اور عوام اس کے. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کے عوام میں جو جذبہ ہے آج تک جو ہے الحمدللہ وہ جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑا ہے, بلکہ جو ہے اس جذبے میں جو ایمانی جذبہ ہے اس میں دن بدن جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر جمعے کو آپ دیکھتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں, سب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یمنی عوام جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور کفن پوش جو فرنٹ لائن پہ ہے وہ کفن پوش ہوتے ہیں, وہ نکلتے ہیں اور غزہ کے مظلوم عوام اور استقامت کے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں. اور واضح طور پر یمن کے حکام نے اور عوام نے کہا ہے کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا, اور ہم جو ہے غاصب صہیونی حکومت اس کے اہلکاروں اور اس کے حامیوں پر جو ہے تابڑتوڑ حملے جاری رکھیں گے.
جی حیدر صاحب بہت شکریہ. شکیل شمسی صاحب,
جی فرمائیں.
جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے اشارہ کیا کہ اب صہیونی وزیر جنگ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یحیی سنوار کو بھی ہم نے شہید کیا, سید حسن نصراللہ کو بھی ہم نے شہید کیا, اور تہران کے اندر اسماعیل ہنیہ کو بھی ہم نے شہید کیا. یہ تو دوسرے ملکوں کے اندر اس کی دہشت گردی کی واضح ترین مثالیں ہیں جو کہ تمام بین الاقوامی اصول و قوانین کے خلاف ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ شام میں بشار اسد کی حکومت کا جو تختہ پلٹا گیا ہے اس کے پیچھے بھی ہمارا ہی ہاتھ تھا. تو یہ جو ملک سے باہر دہشت گردی کی جا رہی ہے صہیونی حکومت کی طرف سے, اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میں جانتی ہے کہ امریکہ ہو, اسرائیل ہو یا ان کے دوسرے حلیف ممالک ہو, ان کے پاس دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنے کا لائسنس ہے, انٹرنیشنل لائسنس ہے ان کے پاس. لوگوں کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے, ان کے پاس انٹرنیشنل کلنگ لائسنس ہے. چاہے وہ ایران کے لوگوں پر حملہ کرنا ہو, ایران کے بڑے افسران پر حملہ کرنا ہو, چاہے وہ عراق کے لوگوں پر حملہ کرنا ہو, یہ ہمیشہ سے ان کی رہی کہ وہ بے شرمی کے ساتھ بڑے بڑے لیڈروں کو نشانہ بناتے ہیں, بڑے بڑے ممالک کے اوپر حملے کرتے ہیں بے شرمی کے ساتھ. اور اس میں کوئی نئی بات نہیں, اور اگر جو مان لیا انہیں نے خود سنوار اور شہید نصراللہ کے بارے میں تو کہی رہتے کہ وہ ہم نے ان کو شہید کیا, لیکن ابھی تک خود ان سے اسماعیل ہانیہ کے بارے میں نہیں کہا تھا, وہ بھی اعتراف کر لیا. تو اصل میں اعتراف کرنے کی وجہ یہ کہ وہ موت سے ڈرانا چاہتے ہیں یمنیوں کو.
جی,
اور یمن کے لوگ پچھلے 9 سال سے 10 سال سے لڑائی کا شکار ہیں. ایک دن بھی شاید ان کی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ جب ان کے اوپر بمباری نہ ہو رہی ہو یا جب ان پر حملے نہ ہو رہے ہوں, وہ تو سکون کی زندگی گزار رہا ہوں. ان کو تو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا, نہ ہاؤسی لیڈروں کو ڈرایا جا سکتا, لیکن وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کو موت سے ڈرا کر یہ کہیں کہ تم کس طرح ان کو مارا ہے, تم کو مار دیں گے اور سب قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن نہ تو نصراللہ کے شہید نصراللہ کی شہادت سے لبنان والے ہارے, نہ ہانیہ کی شہادت سے غزہ کے لوگ ہارے. روز ابھی بھی اسرائیل کے لوگ مارے جا رہے ہیں, اسرائیل کے لوگوں پر چاقوؤں سے حملہ کر رہے ہیں. اتنی دیدہ دلیری ہو گئی ہے, اتنی ہم دیدہ دلیر ہو گئے ہیں اور اتنے بہادر ہو گئے ہیں, اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسرائیلی فلسطینی بھائی غزہ میں کہ چاقوؤں سے حملہ کر رہے ہیں مسلح افراد کے اوپر, جن کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں, جن کے لیٹسٹ ہتھیار ہیں, ان کے اوپر چاقوؤں سے حملہ کر رہے ہیں, ان کو ہلاک کر رہے ہیں. تو ایسے دور میں ایسے لوگوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے جنگ. تو حوثیوں سے جب وہ ابھی غزہ جہاں کی صرف آبادی 20-22 لاکھ کی آبادی, وہاں سے نہ جیت سکے, پچھلے 14 مہینے سے مسلسل اسرائیلی ہلاکتیں جاری ہیں, اسرائیل کی طرف سے کارپیٹ بمباری کے باوجود وہاں کے لوگوں کا حوصلے نہیں ٹوٹے, روزانہ کبھی جنوب میں کبھی شمال میں عزت کرنے کے باوجود فلسطینی ابھی تک شکست نہیں کھا سکے, تو ان کو کیا کرا سکیں گے ایسی قوموں کو جن کی شہادت جو شہادت پر ناز کرتے ہوں, جو یہ جانتے ہوں کہ شہادت ہمارے لیے زندگی سے بہتر ہے. تو یہ سلسلہ ہے ان کا, اس میں ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کی طرف سے قتل کرنا, چاہے وہ ابراہیم, چاہے وہ ایران کے آئی آر جی کے کمانڈر ان چیف کا کرنا ہو, ان کو سلیمانی کو, شہید سلیمانی کو, شہید مہندس کو, یہ سب کس نے کیے؟ امریکہ نے کس بے شرمی کے ساتھ کیے؟ اور اگر ان کے ملک میں کوئی مار تو وہ دہشت گردی ہوگی, لیکن باقی چاہے وہ پیجر کے اٹیک کریں, چاہے پیجر کے لوگوں سے لوگوں کو ہلاک کریں یا شہید کریں, پیجر کے دھماکے کریں, سب طریقے کا لائسنس دہشت گردی کا حاصل ہے. اور دہشت گردی کی حمایت اس طرح کھل کر کی جا رہی ہے کہ اب شام کا بھی انہوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ شام میں بشار الاسد کو تختہ ہم نے پلٹا تھا. ہم جو پہلے ہی سے کہہ رہے تھے, پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بشار یہ ان میں طاقت تھی ہی نہیں القاعدہ میں کہ وہ لے سکے اسرائیل کی پوری ہمدردی کی. کس نے ہتھیار سپلائی کیے, کس نے راستہ فراہم کیا, کس نے بکسر بند گاڑیاں دی, کس نے بندوقیں دی, کون لیٹسٹ مشینری سے نواز رہا تھا, سب جانتے ہیں کہ پیچھے اس کے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ تھا اور ان کے حلیفوں کا ہاتھ تھا. تو وہ اس میں کوئی گتی تو بھی بات ہی نہیں, وہ تو بعد میں آ جاتا ہے. جیسے ابھی ہلری کلنٹن کا بیان چل رہا ہے کہ ہم نے القاعدہ کو بنایا, ہم نے یہ کیا, تو سب جانتے ہیں ہم لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ القاعدہ کو انہیں بنایا تھا, داعش کو انہیں بنایا تھا. تو ابھی نئے گروپ بنا رہے ہیں جو ٹیررسٹ شام ہے اس کو بھی بنانے والے یہی ہیں. لیکن اور آپ اس کو دیکھ لیجیے کہ جو اس کے ہیڈ کے اوپر جو کاؤنٹی تھی, جو انعامی رقم تھی, وہ معاف کر دی گئی, وہ ختم کر دیا گیا, اس کی گرفتاری کا وارنٹ کینسل کر دیا گیا, کیونکہ امریکہ کا مقصد پورا کر رہا ہے, امریکہ کے مقاصد کی پورا کرنے کے لیے موجود ہے وہاں حیات تحریک شام. تو سب کچھ جائز ہے, اگر امریکہ کے مخالفوں پر حملے کریں تو دہشت گردی جائز ہے, امریکہ پر کریں تو ناجائز.
بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. حیدری صاحب, گزشتہ دنوں رہبر انقلاب اسلامی نے ایک اہم خطاب فرمایا جس میں انہوں نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دھمکی دی جا رہی تھی غاصب جون حکومت کی طرف سے ایرانی پراکسیز کے حوالے سے, تو رہبر کا یہ فرمانا تھا کہ ہمیں کسی پراکسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم اتنے طاقتور ہیں کہ جو اقدام کرنا چاہیں گے ہم خود کریں گے. پراکسیز جو ہیں کہ اس کے بارے میں اور خود ایران کی طاقت کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ سب پر واضح ہے کہ جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے 8 سال دفاع مقدس کی جو جنگ لڑی, اس جنگ میں بھی جو صرف صدام جو ہے ایران کے خلاف نہیں تھا بلکہ تمام یورپی اور بعض عرب ممالک جو ہے امریکہ سمیت وہ سب صدام کے ساتھ تھے اس وقت. 8 سال تک انہوں نے جو ہے ایران کے خلاف, اور وہ بھی نوخیز انقلاب, اسلامی انقلاب ابھی آئے ہوئے چند ہی وہ عرصہ ہو چکا تھا, تو اس پر حملہ کیا اور ایران کے بہادر عوام اور جوانوں نے جو ہے وہ سر بکف ہو کر جو ہے اگلے مازوں پر وہ گئے اور شہید ہوئے, لیکن انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے مادری زمین پہ جو ہے آنچ آنے نہیں دی اور انہوں نے جو ہے مردانہ وار جو ہے مقابلہ کیا اور بالآخر جو ہے صدام کو بلکہ اس کے حواریوں کو, اس کے اعلی کاروں کو, اس کے تمام اتحادوں کو شکست ہوئی. اب دیکھیں یہ یورپ اسرائیل اور صہیونی لابی کا ایک پروپیگنڈا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ دیکھیں ایران شام کے ساتھ تھا, ہم نے شام کے خلاف یہ کاروائی کی, ایران جو ہے غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ تھا, ہم نے غزہ والوں کے خلاف یہ کاروائی کی, ایران جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ تھا, ہم نے حزب اللہ کے خلاف یہ کاروائی کی. لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے, دیکھیں 2 مرتبہ ایران نے جو ہے اسرائیل پر جو ہے وہ حملہ کیا اور جتنے بھی اس کے جو دفاعی نظام تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا ایران نے, نہ فقط اس کے بلکہ امریکہ کے جو ہے وہ جتنے بھی وہ تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا. ایران اس وقت جو ہے ایک علاقائی طاقت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے اور یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں, امریکہ کو بھی معلوم ہے, یورپی ممالک کو بھی معلوم ہے اور ایران کے دشمنوں کو, سب کو معلوم ہے کہ ایران اس وقت طاقت ہے. اور ایران نے دیکھیں اسلامی انقلاب کے بعد جو ہے ہر میدان میں جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے ترقی کی اور بھرپور ترقی کی, اور اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں استقامتی محاذ جو ہے اس کا مرکز جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران بن چکا ہے, چاہے وہ حشد شعبی ہو عراق میں, چاہے وہ حزب اللہ لبنان میں ہو, چاہے وہ سب جگہ جو ہے, کیونکہ ایران نے شروع دن سے کہا تھا کہ جہاں کہیں سے بھی جو مظلوم کی آواز اٹھے گی ہم اس کی حمایت کریں گے اور ظالم کے خلاف جو ہے ہم نبرد آزما ہوں گے. یہ ایران کے اصولوں میں سے ایک ہے اور خارجیہ پالیسی میں اسے جو ہے ترجیح حاصل ہے.
سیاسی اخلاقی حمایت ایران کی سب کو حاصل ہے,
سب کو حاصل ہے مظلوموں کو, ان کا کہ بھائی چاہے وہ افریقہ سے آواز اٹھے, جہاں کہیں سے بھی جو ہے مظلوم کی آواز اٹھے اسلامی جمہوریہ ایران اس آواز پہ لبیک کہے گی. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے عمل سے, کردار سے یہ ثابت بھی کر دیا ہے, ماضی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو حال ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے جو ہے ہر مظلوم کا ساتھ دیا اور ہر ظالم کے خلاف جو ہے ایران ڈٹا ہوا ہے. اور اسی لیے جو ہے اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران اگر کوئی بات کرتا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے بات پر عمل بھی کرتا ہے اور عمل کر کے دکھاتا بھی ہے, اور ایران نے دکھا بھی دیا یہ سب کچھ جو ہے. لیکن یہ بات پراکسی جو ہے ایران, یہ سب چیز جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے, اس لیے کہ بھائی ان کو جو ہے ہر محاذ پہ شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے.
جی
علی الظاہر اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں, اور شہید 1948 سے ہوتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے اس وقت جو ہے مسئلہ فلسطین پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, آج تک اس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیں آپ کسی چیز کو جب حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, جب آپ قربانی دیں گے تبھی آپ حاصل کریں گے. اسی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے لیے کتنے جوانوں نے جو ہے قربانی دی, لاکھوں افراد شہید ہوئے.
جی
ٹھیک. لیکن یہ کہنا کہ اسلامی جمہوریہ ایران, یہ سب اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا ہے, استقامتی محاذ کے خلاف پروپیگنڈا ہے, اور رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر جو ہے دو دن پہلے جو ہے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, واضح طور پر.
اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے عوام جو ہیں خود اپنے بلبوتے پر وہ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے, لبنان کے لوگ اپنے بلبوتے پر اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے, یمن کے عوام بھی اب یہی کر رہے ہیں.
دیکھیں 1948 میں تو اسلامی انقلاب کا وجود ہی نہیں تھا,
جی
اس وقت بھی تو تحریک تھی وہاں پہ, جب سے غاصب صہیونی حکومت نے جو ہے آ کر وہاں مقبوضہ فلسطین پر قبضہ کیا تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے آوازیں بلند کی, فلسطینیوں کی جدوجہد تو اسی وقت سے جاری ہے, اسی وقت سے جاری ہے. تو دیکھیں غزہ کے عوام کھڑے ہوئے ہیں اپنے جو ہے وہ قبل اول کو آزاد کرانے کے لیے, اپنی سرزمین سے غاصب صہیونی حکومت کے پنجوں کو اکھاڑنے کے لیے, اور ان کی جدوجہد جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے. اس طرح لبنان سے جو حزب اللہ نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کو جو ہے وہاں سے دھکیل دیا, اس سے پہلے تو وہ بیروت پہ یہاں وہاں ان کا قبضہ تھا غاصب صہیونی حکومت کا, لیکن حزب اللہ کے جوان کھڑے ہوئے انہوں نے انہیں جو ہے وہ وہاں سے دھکیل دیا. اس طرح شام کے عوام نے جو ہے جس طریقے سے وہاں پہ مزاحمت کی, اور جس طریقے سے یمن پہ جو ہے جاریت ہوئی ہے, اور جس طریقے سے یمن کے عوام کھڑے ہوئے ہیں, ہر ملک میں اس کے جوان اس کے افراد جو ہے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے غاصبوں کے خلاف جو ہے جدوجہد کرتے ہیں, اس کی مثالیں سب کے سامنے ہیں. یہ کہنا ایک پروپیگنڈے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے.
بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب.
جی فرمائیں.
جیسے کہ پراکسی کے بارے میں ہمارے معزز مہمان نے کہا, اور رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایران کو کسی پراکسی کی ضرورت نہیں ہے, ایران خود اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی کے خلاف کاروائی کرنا چاہے گا تو اپنے بلبوتے پر کرے گا, اور اسرائیل پر دو حملے کر کے ایران نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے, اور عراق کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے کو نشانہ بنا کر بھی ایران نے اپنی طاقت ظاہر کی ہے, اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ تھا کہ کسی امریکی فوجی اڈے پر کسی نے حملہ کیا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا ہے. تو ایران کی طاقت اور اس پر پروکسی کے الزامات کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے ایران نے, ایران کے انقلاب کو اس کی فروری میں 45 سال ہو جائیں گے لمبی رضا
جی,
اور انقلاب اس انقلاب کے بعد سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب ایران کے اوپر سینکشن نہ لگی ہوں, جب کوئی پابندیاں کسی قسم کی نہ ہوں, ایسا کبھی ہوا نہیں. اور اس کے باوجود ایران نے پورے مڈل ایسٹ میں کیا دنیا میں ایک بڑی فوجی طاقت بن کر ابھرنے کا جو کارنامہ دکھایا ہے وہ لوگ خود دیکھ کر امریکہ اور برطانیہ حیران ہے اور ناٹو ممالک حیران ہے کہ اتنی سخت پابندیوں کے باوجود کس طریقے سے ایران نے اپنے کو دفاعی امور میں سیلف سفیشینٹ کیا. ایران کسی پر بھی کسی ملک کے اوپر منحصر نہیں ہے, انحصار نہیں ایران کا کہ وہاں سے ہتھیار چاہیے, وہاں سے بم کے گولے آئیں گے, وہاں سے بندوقیں آئیں گی. تو ایرانیوں نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ سب کچھ خود کفالت اختیار کی, خود کفیل ہوئے دفاعی معاملوں میں, خود کفیل ہوئے غذائی معاملوں میں, خود کفیل ہوئے اور دوسرے امور میں میڈیکل میں بھی
جی.
تو اس طریقے کی خود کفالت کا جو ان کا وہ تھا, رہ بات ہے کہ اسی وجہ سے وہ آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں, ورنہ جب حملہ کروایا گیا عراق پہ تو اس وقت ایران کے پاس کیا تھا, کیا ہتھیاروں کی حالت تھی اور کیا دور سے گزر رہا تھا, اور آج کل کس طریقے سے لڑائی لڑے ایران میں, خون کی طاقت کے بلبوتے پر لڑے, ہتھیار تو تھے نہیں تھے, وہ اپنے حوصلے پر لڑے. اور اس کے بعد جو اسرائیل ایرانیوں نے ترقی کی اور جس طریقے کے ہتھیار نکالے, اس سے کہ حیران ہے دیکھ کے ایسے ڈرون بنا لیے, ایسے میزائل بنا لی کہ جو اسرائیل کے اندر جا کے حملہ کر سکتی ہیں 1600 کلومیٹر دور. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. جہاں رہا پراکسی کا سوال, تو پراکسی تو کوئی تھے نہیں, مظلومیت کی آواز پر دو ممالک نے لبیک کہا, لبنان نے اور یمن نے. ان کی زمین پر تو قبضہ کیا نہیں تھا اسرائیل نے, قبضہ تو فلسطینیوں کی زمین پر کیا تھا, لیکن فلسطینیوں کی زمین پر چونکہ مسلمانوں کی زمین ہے, اسلام کی زمین ہے, اس لیے اپنے بھائیوں کی ہمدردی میں بولے یمن اور لبنان کے لوگ, ایران ہمیں پچھلے 45 سال سے جب سے حکومت آئی ہے اسرائیل کی حمایت کر اسرائیل کے مخالفت کرتا رہا ہے, اسرائیل کے خلاف بولتا رہا ہے. یوم خود کا اعلان ایران سے ہوا, دنیا بھر میں یوم خود کا اعلان کیا جائے, تو یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں بہت دنوں سے. تو کوئی پراکسیز یا اس طرح نہیں ہے, ایک دوسرے کے ہم حلیف ہیں, ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, اور وہ صرف ان کی بنیاد یہی ہے, ان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اور اسی بنیاد کو ان کے ساتھ ہیں کہ جو آج کوشش کی جا رہی ہے فلسطین سے اسلام کو مٹانے کی اور فلسطین سے اسلام کو نابود کرنے کی. اس کے خلاف لبنان سے لوگ اٹھے, یمن سے اٹھے, اور ایرانی ان کے ساتھ ہیں, ایرانی بھی آواز لا رہے ہیں, ایرانیوں نے بھی دکھا دیا کہ ہم اسرائیل کی اس سے جا سکتے ہیں. تو یہ تو کہنا کہ پراکسیز ہیں, پراکسیز تو امریکہ کے لیے لڑتے ہیں, اور پراکسیز امریکہ کے لیے داعش ہے, ان کی پراکسیز میں القاعدہ ہے, پراکسیز میں حیات تحریر شام ہے. تو یہ ان کی پراکسیز ہیں, ایران کو پراکسیز کی ضرورت نہیں ہے. ایران تو ایران پر حملہ نہیں ہوتا تو ایران زبانی بولا تھا, لیکن جب ایران پر حملہ کیا, ایرانی مفادات پر حملہ کیا, جب ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا, تو ایران نے جواب دے کر بتایا کہ ہم تم سے نبڑنے میں پوری طرح کیپیبل ہیں, اور پوری طریقے سے ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم تم کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ شمشی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. حیدری صاحب, بہت اہم نقطے کی طرف شکیل شمشی صاحب نے اشارہ کیا کہ گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چور کی داڑھی میں تنکا, ایران پر پراکسی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود حیات تحریر الشام, القاعدہ اور داعش یہ پراکسی ہیں صہیونی حکومت اور امریکہ کی, اور اس کا اعتراف کیا ہے صہیونی وزیر جنگ نے کہ ہم نے شام میں بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹا ہے, یعنی اس کے پراکسیز نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے بھرپور اس کی مدد کی ہے. تو اس شام کی صورتحال تبدیل ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو صہیونی حکام ہیں بڑے غرور سے مختلف بیانات دے رہے ہیں, اور انہوں نے اب یمن کو جو ہے وہ غزہ اور لبنان بنانے کی دھمکی دی ہے. تو آپ ان کے بیانات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں اسفر, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ داعش کو, القاعدہ کو اور اس طرح تحریر الشام کو بنانے میں امریکہ اور اسرائیل اور صہیونی لابی کا ہاتھ ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے.
بالکل
ٹھیک ہے, چاہے صہیونی حکام یا امریکی حکام اس بات کا اعتراف کریں یا نہ کریں, سب پر واضح ہے.
دیکھیں داعش کو ہم نے بنایا,
غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے, کسی خاص گروہ کا دشمن نہیں ہے, ایران کا دشمن نہیں ہے, غزہ کے عوام کا یا حماس کا دشمن نہیں ہے. بیت المقدس پر انہوں نے جو ہے غاصبانہ قبضہ کیا ہے, اور سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضہ ہوا ہے, اسی لیے جو ہے غزہ کے عوام, فلسطین کے عوام اور دنیا بھر کے جو ہے مظلوم اور حریت پسند عوام جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہیں, اور سب کو خلاف ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. تحریر الشام یا اس سے پہلے داعش, آج تک آپ مجھے بتائیں کہ غاصب صہیونی حکومت یا امریکہ کے خلاف, اب وہ عملی طور پر چھوڑ دے, کوئی بیان انہوں نے جاری کیا؟
جولانی نے بیان جاری کیا کہ ہم شام کو اسرائیل پر حملوں کا مرکز نہیں بننے دیں گے, اور ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں,
کوئی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کہ مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے, اس کے ساتھ جو ہے تحریر الشام یا داعش کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن جو مظلوموں کی بات کر رہا ہے, جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہے, جو بیت المقدس کی بات کر رہا ہے, اور جو مقبوضہ فلسطین کی بات کر رہا ہے, اس کے خلاف جو ہے یہ میدان میں آ گئے ہیں.
حیدری صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. مہمانوں نے کہا کہ آپ حملے کر سکتے ہیں, مادی نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن نہ غزہ میں آپ حماس کو اور فلسطینیوں کو شکست دے سکے, نہ لبنان کے اندر آپ اس کے عوام کو شکست دے سکے, اور نہ ہی یمن پر حملے کر کے آپ یمنیوں کو شکست دے سکتے ہیں. اور اس کی گواہی جو ہے وہ اب تک کی تاریخ نے دی ہے کہ آپ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. آپ نے مادی طور پر نقصان ضرور کیا, لیکن آپ مخالف کو شکست نہیں دے سکے. شکست آپ کا مقدر بنی ہے کہ آپ اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.